الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الأعراض ولكن الغنى غنى النفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب العجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت اکثر سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا قصہ سنایا کرتے تھے. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ گزرے ہیں لیکن یہ ان کا تعارف نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے جیسے میرے ہر دو شیخ مرشد اول رحمت اللہ علیہ اور مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک بچہ سیوریج لائن میں گھس گیا, گٹر لائن میں. اب جتنا بادشاہ اس کو بلائے, بادشاہ کا لڑکا شہزادہ وہ سیوریج لائن میں گھس گیا, اب بادشاہ اس کو جتنا بلائے وہ اور آگے بڑھتا چلا جائے. اب بادشاہ کی بہت پریشان, سب لوگ بلا رہے ہیں کوئی آ ہی نہیں رہا. ایک وزیر با تدبیر سے پوچھا کہ اس کا طریقہ بتاؤ کہ یہ بچہ واپس آ جائے. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند بچے جلدی سے بلا لیے جائیں اور ان کے ہاتھ میں کھلونے دے دیے جائیں. وہ بچے کھلونوں سے کھیلیں گے, بچہ کھیلنے والے بچوں کی طرف رغبت رکھتا ہے. حضرت فرماتے کہ بادشاہ کے کہنے میں بچے حاضر کیے گئے, بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دے دیے. اب بچے جب کھلونے سے کھیلتے ہیں تو ساتھ میں کھیلنے کے ساتھ کلکاریاں بھی مارتے ہیں, ہنستے ہیں. تو اس کے ہنسنے کی جب آواز, بچوں کے ہنسنے کی آواز جب शहजादा जो कि गटर लाइन में था उसने सुनी तो उसके ब्रेक लग गए। उसने कहा ये हंसने की आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि बच्चा बच्चों की तरफ रागिब होता है। तो फरमाते कि उसको ब्रेक लग गए। थोड़ी देर के बाद अब वो आवाज मुस्तकिल आ रही है हंसने की। अब उस बच्चे ने रिवर्स गियर लगाया, वापसी की तरफ आया, और उधर बादशाह तैयार बैठा था। जैसे ही वापस आया गटर लाइन के सेवरेज लाइन के मुंह की तरफ, जैसे ही उसने झांका बादशाह ने झट करके उसको उठा लिया, और उसके बाद फौरन अपने कपड़ों की परवाह भी न की और उसको फौरन शाही हमाम ले जाया गया। वहां धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, फिर उन बच्चों को जो बच्चे थे उनको भी बादशाह ने महल में बुला लिया। शहजादा उन बच्चों के साथ खेलने लगा। फरमाते हैं इसी तरीके से जब दुनिया वाले देखते हैं कि हम गुनाहों की गटर लाइनों में घुसे हुए हैं, और ये जो दुनिया में रहने वाले ये अल्लाह वालों के पास आने जाने वाले, ये भी कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं, इनकी वालदा बीमार, इनकी माँ बीमार, इनको गम, इनको परेशानी, लेकिन इनके चेहरे पर कितना सुकून है। जो दुनियादार गमों का मारा होता है उसकी हंसी अलग होती है। वो खास हंसी होती है, पता चलता है वो बनावटी है, कि ये बेचारे का दिल नहीं हंसता ना, दिल में तो गम है। सुनिए ना हंसी उनकी खास, दिल में बेचारे के गम है। और मेरे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं कि गालिब ने कहा था इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, यानी लैला के इश्क में गिरफ्तार हुआ, अभी क्या रो रहा है, अभी तो तुझे कितने बरस तक मातम करने पड़ेंगे। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए जूता है क्या। अभी तो अल्लाह ताला के अजाब के जूते तो बरसना शुरू हो गए, अभी तो मखलूक के जूते भी पड़ेंगे अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों को। और फरमाया कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में हाल क्या है, इब्तिदाए इश्क है हंसता है क्या, आगे आगे देखिए मिलता है क्या। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत का रास्ता ये हंसते हंसते तय हो जाता है, अगर शेख का दामन पकड़ ले तो वो अब देखते हैं कि ये इनकी हंसी, इनके चेहरे पर सुकून, इनके चेहरे पर इत्मीनान, अगरचे ये भी गमों में है, इनके पास भी गम आते हैं, लेकिन इनके पास सुकून कैसा है। बस वो यही पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, कहां जाते हो, कौन सी विटामिन खाते हो, और क्या चीज है कि जिसने तुम्हें सुकून में रखा हुआ है। तो ये बताते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबतों में हम जाया करते हैं, उनकी सोहबतों से का असर होता है कि हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान होता है। तो सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ ये तो समझाने के, वो बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन हकीकत में उनका मकाम, उस शख्स का मकाम बहुत ऊंचा मकाम था। और उसका मकाम यह था कि उस शख्स ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में सल्तनत फिदा की थी। मेरे मुर्शिद मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो जंगल गए आधी रात को, जिस वक्त शाही लिबास उतार कर फकीरी का लिबास पहन रहे थे, उस नक्शे को मेरे शेख ने पेश किया कि जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है, जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है, और जाहे शाही फक्र में रूपोश है। यानी शाही बादशाह वो फकीरों का लिबास पहन रहा है, और शाही जलाल को फकीरी के अंदर छुपा रहा है। क्यों, आखिर क्या बात है कि बादशाह वक्त सल्तनत को फिदा करके, तर्क करके, فقیری کا لباس پہن رہا ہے. اس کو فرمایا کہ کیوں؟ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. اللہ تعالی کے نام میں جینے کا مزہ، اللہ تعالی کے نام کی لذت اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سلطان بادشاہت، وہ بادشاہت بادشاہ اپنی بادشاہت کو فدا کرنے کو تیار ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں بادشاہ جنہوں نے اللہ تعالی کی محبت میں سلطنت قربان کر دی. کیوں؟ بات یہ ہے کہ سلطنت سے سلطنت دینے والا افضل ہے، اور سلطنت کا مزہ جب اللہ تعالی اپنے عاشقوں کو سلطنت سے بڑھ کر مزہ عطا فرماتے ہیں تب سلطنت ہیچ ہو جاتی ہے. سکون حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہ سے گر جائے گی بادشاہت کیا چیز ہے، جو دل میں پائے گا پیام مدینہ. یعنی خالق بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جب شریعت و سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب وہ پیغام اللہ تعالی کی محبت کا معرفت کا دل میں آئے گا تب یہ عالم ہوگا کہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. یعنی مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ پر فدا ہو جاؤ جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں جب سلطنت فدا کر کے جنگل پہنچے، اللہ تعالی نے اس شخص کا اکرام یہ کیا کہ اس کے لیے بریانی بھجوائی جس کی خوشبو کا یہ حال تھا کہ اس سے سارا جنگل مہک گیا. وہاں پر ایک پرانا مجذوب رہتا تھا 10 برس سے، وہ پہلے گھاس کھودا کرتا تھا اور گھاس کھود کر بیچنے کے بعد جو وقت ملتا تھا وہ اللہ کی یاد میں گزارتا تھا. تو وہ اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ جو میرا وقت گھاس کھودنے میں اور گھاس چھیلنے میں اور گھاس بیچنے میں ہوتا ہے، اگر یہ وقت آپ میرے لیے 2 وقت کی چٹنی روٹی کا انتظام فرما دیں تو میں یہ وقت بھی آپ کی یاد میں گزار دوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اس کو 2 وقت چٹنی روٹی ملنے لگی. اب پرانا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس نے دیکھا کہ مجھے تو ملتی ہے چٹنی روٹی، اور آج یہ جو نیو انٹری ہے، یہ جو نیا نیا آیا ہے، اس کو مل رہی ہے بریانی. اس نے کہا واہ بھائی واہ، میں پرانا آدمی اور میرے ساتھ یہ معاملہ، اور نئے آدمی کو بریانی مل رہی ہے. تو اس نے اعتراض نہیں، اللہ تعالی سے کہا کہ اللہ میاں یہ کیا فرق ہے؟ تو آواز آئی کہ دیکھ، تو نے ہمارے رستے میں کیا قربان کیا، کل 12 آنے، 4 آنے کا کھرپا اور 8 آنے کی جھبیا، وہ ٹوکری جس میں گھاس چھیل کر تو رکھا کرتا تھا، کل 12 آنے ہمارے رستے میں قربان کیے، اور یہ شخص جو آیا جس کے لیے ہم نے بریانی بھیجی ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے بلخ کی سلطنت اور بلخ کی شاہی قربان کیا ہے، شاہی عزت، شاہی سلامی، شاہی لذت، شاہی محل، شاہی تخت. اس پر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت کی صحبت میں، اللہ تعالی کی محبت میں ڈپٹی کلیکٹر ہی چھوڑی. ڈپٹی کلیکٹر انگریز کی حکومت کے زمانے میں سمجھو بے تاج بادشاہ ہوتا تھا، وہ بادشاہ ہوتا تھا بغیر تاج کے، سکہ اس کا چلتا تھا گویا کے، اور حکیم الامت کی صحبت کی برکت تھی ڈپٹی کلیکٹر ہی چھوڑی. اللہ تعالی نے وہ مقام دیا جو حقیقت ہے کیا کہ بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا شیخ بنایا اور اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادوم رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی محبت میں سلطنت چھوڑی. اللہ تعالی نے کیا مقام دیا اس شخص کو. قرآن پاک کی تفسیروں میں اس کا ذکر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. حکیم الامت نے بات فرمائی. محدث تھے, فقیہ تھے, امام صاحب کے شاگرد بھی تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے. اور قرآن پاک کی تفسیر میں ان کا ذکر, احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں اگر وہ بادشاہ رہتے تو زیادہ سے زیادہ تاریخ میں تذکرہ ہوتا کہ ایک شخص ہے جو کہ اس زمانے سے اس زمانے تک فلاں علاقے کا بادشاہ گزرا ہے. تاریخ میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ, آج لوگ ان کا نام بھی نہ جانتے, لیکن سلطنت اللہ پر فدا کرنے کی برکت ہے آج مسجد میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, قرآن پاک کی تفسیروں میں ان کا ذکر ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے کیا مقبولیت دی, انگریزوں نے ان کے تذکرے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. مسلمان تو مسلمان, اپنے تو اپنے, غیر بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. لہذا ہماری خود ہمارے ملک کی انگریزی کی وہ کتاب جو کہ نوی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ابو بن ادم کے نام سے ان کا تذکرہ ہے. یہ وہ ابراہیم, سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ, اس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے. انگریزی میں پوئٹری ہے جن کا جس میں ان کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ پر فدا ہونے کی برکت ہے, اپنے تو اپنے, غیر بھی ان کا تذکرہ. اور تذکرہ بھی کیسا عجیب کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ جنگل میں تشریف فرما تھے, وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گزرے. پوچھا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جتنے میرے عاشق ہیں سب کا نام لکھ کر لے کے آؤ, سب کی فہرست بناؤ. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ نے عرض کیا جب سب کا نام لکھ لینا آخر میں میرا بھی نام لکھ لینا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ سب سے اوپر آپ کا نام لکھوں. سوچو کیا ذکر ہے. یہی تو بات میرے شیخ فرماتے ہیں اگر بادشاہ ہوتے زیادہ سے زیادہ بادشاہ کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ, مخلوق بھی نہ جانتی. ابن ادم رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں تھے اس زمانے کے بادشاہوں کو آپ جانتے ہیں؟ آپ پاکستان کے ہی جو صدور گزرے ہیں, صدر جتنے گزرے ہیں, کتنے عرصہ ہوا پاکستان بنے ہوئے؟ زیادہ نہیں صرف 68 سال ہونے کو ہیں, صرف زیادہ عرصہ نہیں گزرا. پاکستان کے صدور کے نام بتا دیں آپ ذرا, کتنا سوچنا پڑے گا. کتنوں کے تو نام بھی یاد نہ ہوں گے, کتنا مشکل ہے. حالانکہ تاریخ میں بھی پڑھ لیتا ہے. تو سوچے جب 68 سال کے صدروں کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ شخص جو دوسری صدی کے اندر تھا اس کا نام آپ کہاں سے جانیں گے؟ دوسری صدی کے دوسرے بادشاہوں کو جانتے؟ کوئی ذکر ہے, کوئی معلوم ہے؟ لیکن آج اس شخص کا تذکرہ مسجدوں میں اس لیے کہ اس شخص نے اللہ تعالی کی محبت میں سلطنت فدا کی. اور تفسیر میں کیا ذکر ہے, علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ان کا واقعہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ اکثر واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ شریف کے اندر, کعبہ شریف سے لپٹ کر اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجئے. معصوم یعنی معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ کا گناہ ہونا ہی ناممکن ہو, جس کو عصمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ جس کا نام ہے عصمت انبیاء, یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم تھے. اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص, کوئی انسان معصوم نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کی عزت, جن کی محبت, جن کی عظمت ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں, لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے. یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. عصمت انبیاء, اس میں صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے سب معصوم, یہ ہمارے عقائد میں سے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے تھے کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے. اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آواز آئی کل الناس یسألوننی العصمت, اے سلطان ابراہیم ابن ادھم تاریخ سلطنت, سب کے سب لوگ مجھ سے عصمت مانگتے ہیں, اگر سارے لوگ دنیا میں معصوم ہو جائیں تو فمن یتکرم ومن یتفضل, تو میں اپنا کرم اپنا فضل کس پر کروں گا. سبحان اللہ. اور علامہ اسفرائنی رحمت اللہ علیہ, جو امام اسفرائنی جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, وہ بھی یہی دعا کرتے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میری طرف آنے کے دو راستے ہیں, ایک تو عصمت کا راستہ ہے وہ انبیاء کے لیے خاص ہے, اور دوسرا توبہ کا راستہ ہے سبحان اللہ, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاکار گناہگار بندوں کے لیے رکھا ہے توبہ کا راستہ, تو تم ایک ہی راستے سے کیوں آنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. اور دوسرا واقعہ جو حدیث شریف میں آیا وہ بھی دیکھیے, علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کی شرح کے اندر اس کو نقل کیا ہے, مشکات کی شرح مرقات, مرقات المفاتیح. فرماتے کہ ایک دفعہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے, تو ایک دیکھا ایک جوان شراب پی کر مس پڑا ہے, جو جس کا پینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, جس کو منع کیا, یہاں تک کہ انگریز بھی اس کے لیے بہت ہی قواعد و ضوابط بناتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز, کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کا پینا منع ہے, اور 40 سال کے بعد بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد مت پیو, رہ جائے صرف 22 سال, اس میں بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی عوامی جگہ پر پی سکے. اتنی قیود کیوں لگائی ہے, اس کا مطلب ہے وہ خود بھی برا سمجھتے ہیں, وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے شراب کے پینے کو. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شراب اصل میں یہ اضافت مقلوبی ہے, آب شر, شرارت کا پانی خیر نہیں ہے, آب خیر نہیں ہے بلکہ آب شر ہے, جو پیے گا شر ہی پھیلائے گا, چاہے کوئی بھی پینے والا ہو شر ہی پھیلائے گا, ہوش و حواس کھو بیٹھے گا, پاگل ہو جائے گا, حلال حرام کی تمیز نہ رہے گی, اس لیے اس کو منع فرمایا, حرام فرمایا. تو وہ شراب پی کر بیہوش پڑا ہوا تھا, سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ نے دیکھا, ان کو دیکھا تو ان کے دل سے آہ نکلی کہ دیکھو یہ شخص شکل سے مسلمان معلوم ہو رہا ہے, میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ شخص کیسے بیہوش پڑا ہوا ہے, منہ سے قے ہوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے پانی لے کر آیا, اس کا منہ دھویا, یہ اخلاق ہوتے ہیں اللہ والوں کے. تو اب جب پانی کے چھیٹے پڑے تو اس ہوش میں آ گیا, اس نے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ میرے ساتھ اتنے بڑے شخص نے یہ معاملہ فرمایا. بس اس کے دل میں سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کے اخلاق عالیہ سے دل پر چوٹ لگی, اس نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے, میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا, میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ اس زمانے کے جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں اس میں اس کا بھی شمار ہو گیا. بڑے حیران ہوئے کہ وہ مقام جو بڑے بڑے مجاہدات بڑی ریاضت اور ایک مدت کے بعد ملتا ہے, اس شخص کو توبہ کرتے ہی وہ مقام مل گیا. رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, عرض کیا کہ یہ کیا معاملہ, اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی اس پر آپ کی. تو فرماتے ہیں کہ جواب دیا ملا علی قاری, فرماتے کیا جواب آیا کہ انت غسلت وجہہ لاجلی, کہ اے سلطان تاریخ سلطنت تو نے اس کا منہ دھویا میری خاطر سے، فغسلت قلبہ لأجلک، میں نے اس کا دل دھویا تیری خاطر سے. تو یہ واقعہ بھی سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا شخص یہ. اب ان کی جو بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے، جس کے لیے میں نے تمہید باندھی، بڑی عجیب بات ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو اگر سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ سلطنت کو نہ چھوڑتے ایک زمانہ آتا، سلطنت ان کو چھوڑتی کہ نہ چھوڑتی؟ کہے گئے کوئی سلطنت کو نہ چھوڑے، سلطنت چھوڑے گی کہ نہیں؟ تو اب ایک بات، اب علمی ایک بات سنیے گا، ایک فرق سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے تارک سلطنت اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. ایک ہے تارک سلطنت، ایک ہے متروک سلطنت. تارک سلطنت وہ ہے جو سلطنت کو چھوڑ دے، اور متروک سلطنت وہ ہے جس کو سلطنت چھوڑ دے. فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہے جو ٹھکرا دیا جس میں، عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق، ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدہ نہ تھا، ٹھکرا دی وہ بادشاہت جو بادشاہت ہمیشہ کی نہ تھی. سبحان اللہ. تو اس کو کہتے ہیں تارک سلطنت، جو سلطنت کو چھوڑ دے. اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت، جس کے پیچھے سلطنت لات مار کے نکال دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متروک سلطنت. عزت کس کی ہوتی ہے، تارک سلطنت کی یا متروک سلطنت کی؟ تارک کی ہوتی ہے نا، چھوڑنے والے کی. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالی نے عزت کیوں دی ان کو، اس لیے کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم تارک سلطنت تھے، متروک سلطنت نہ تھے. اب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات سنیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا جناب، یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، تارک سلطنت اور متروک سلطنت، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا بھائی. تارک سلطنت وہ ہے جو سلطنت کو چھوڑ دے، سلطنت کو قبول نہ کرے، یا سلطنت کو خاطر میں نہ لائے، یا سلطنت چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں تارک سلطنت. متروک سلطنت وہ ہے کہ جس کو سلطنت لات مار کے نکال دے. عزت تارک سلطنت کی ہوتی ہے، یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا نا. اب آگے سنیے، میرے شیخ فرماتے ہیں ایک ہے تارک معصیت اور ایک ہے متروک معصیت. ایک ہے تارک معصیت، ایک ہے متروک معصیت. معصیت کہتے ہیں گناہ کو. تارک معصیت، تارک معصیت کیا ہوا؟ جو گناہ کو چھوڑ دے. اور متروک معصیت کیا ہوا؟ جس کو گناہ چھوڑ دے، یعنی جس کو گناہ بھی نہ پوچھے. پاس جو کچھ تھا، پاس، شاعر کہتا ہے پاس جو کچھ تھا وہ صرفے میں ہوا. میں کہتے ہیں شراب کو، یعنی پہلے تو جو مال تھا وہ شراب میں لٹا دیا، پینے پلانے شراب اینڈ کباب اینڈ شباب، شراب کباب اور شراب میں لٹا دیا. اس کا نام کیا ہے؟ پاس جو کچھ تھا وہ صرفے میں ہوا، اب کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی. بیوی کے قابل نہیں رہے، دفتر کے قابل نہیں رہے، اور کاروبار کے قابل نہیں رہے، کسی قابل نہیں، تو ہم مسجد میں آ کے ملہ کے سر پہ سوار ہو گئے. چلو مسجد سنبھالی جاتی کہ اللہ اللہ کرتے تو بات تھی، اب ملا کا دماغ کھا رہے. ایسے بہت سارے کھڑپینٹ ملتے ہیں لوگ، جب فارغ ہر چیز سے بیوی بچے تو منہ پوچھتے نہیں ہیں، کاروبار کرنے کے لائق نہیں رہے، دفتر سے بھی ریٹائر ہو گئے، اب ملا ہی بیچارہ ہے جو ان کی سنتا ہے، اب وہ سارا اپنا زور ملا پہ آ کے ڈالتے ہیں. ایسے کھڑپینٹ بہت سارے ملیں گے آپ کو اکثر جگہ پر. تو تارک معصیت وہ ہے کہ جو جس میں گناہ کی طاقت ہو،
गुनाह भी हो, गुनाह की ताकत भी हो, गुनाह का मौका भी हो।
कैसे? ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। फेसबुक यानी किताबी चेहरा, उस पर अपना अकाउंट बनाया हुआ, चैटिंग कर रहे,
गुनाह है। या इसको गुनाह ने खुद दावत दी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुरान पाक ने इस वाक्य को जिक्र किया, अजीज मिस्र की बीवी ने गुनाह की दावत दी।
मौका था, जवान थे, लेकिन तारीख मासियत बने।
लगा उस नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के इस इस्मत और जान फिशानी का
यह पैगाम अल्लाह ताला ने उस वाकये को कुरान पाक का जुज और हिस्सा बना दिया
और कयामत तक के आशिकों को
यह पैगाम दे दिया कि देखो जो अल्लाह पर फिदा होगा अल्लाह ताला उसकी मदद भी फरमाएगा और उसको इज्जत भी मिलेगी,
अगरचे वक्ती तौर पर तकलीफ आएगी,
लेकिन जो अल्लाह पर फिदा होगा इज्जत उसको मिलेगी।
लिहाजा गुनाह का मौका, इसलिए मेरे शेख फरमाया करते थे हुस्न पर भी शबाब हो।
शबाब समझते हो भाई?
यानी हुस्न यानी हसीन, बहुत ही खूबसूरत हो, जवान भी हो। हुस्न पर भी शबाब हो और इश्क पर भी शबाब हो। इश्क पर शबाब क्या है? गुनाह की ताकत है। हसीन भी है, गुनाह की ताकत भी है। मान लो पैसा भी है, माल भी है, और मौका भी है गुनाह का। ऐसी जगह पर है कि जहां गुनाह कर सकता है, क्योंकि माशूक भी तैयार, आशिक भी तैयार।
फरमाया, उस पर फरमाया कि उस वक्त लेकिन अल्लाह ताला की खातिर से जो गुनाह से बचेगा और नजर बचाएगा, इसको कहते हैं तारीके मासियत। इसको क्या कहते हैं? तारीके मासियत। अब बुढ़े हो गए
या ताकतें गुनाह नहीं है, क्योंकि जवानी पहले जाया कर दी। इसका नाम है शाब्बे फानी।
ये आजकल के जवानों की सिफत में से, पहले कहलाया जाता था शेखे फानी। पहले डिप्रेशन की बीमारी बुड्ढों को होती थी सिर्फ, इसलिए कि वो सारी जिंदगी काम करते थे, बुढ़ापे में कुछ करने को बाकी नहीं रहता था, तो फिर वो डिप्रेशन होता था हमको कि अब क्या करें, वक्त गुजर नहीं रहा। आजकल के जवानों को भी डिप्रेशन होता है,
और डिप्रेशन इसलिए होता है कि फारिग आदमी को डिप्रेशन होता है, और औरतों को भी इसलिए बीमारी हो रही है कि फरागत ज्यादा है। पहले तो सारे काम, चक्की पीसना वगैरह सब, अब तो सारा दिन क्या है, या तो फेसबुक पे है। औरतें भी माशाल्लाह आजकल फेसबुक में, उनके भी प्रोफाइल होते हैं फेसबुक, वाइबर, स्काइप, सारी दुनिया की, जहां इंटरनेट चलाना उन्हें भी आता है, व्हाट्सएप पर व्हाट इज गोइंग ऑन वो भी पूछ रही है। काम करना नहीं है, शौहर की खिदमत करनी नहीं है, नतीजा क्या है? फारिग वक्त है, तो फिर तो डिप्रेशन ही होगा। और डिप्रेशन की एक जो वजह है, वो वजह यह है कि जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राजी नहीं होता, यानी उसको रजा बिल कजा, अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होना, जब बंदा अल्लाह ताला के फैसले पर राजी नहीं होता, तो उस शख्स को भी डिप्रेशन की बीमारी होती है। और जो अल्लाह के फैसले पर राजी है, इसको डिप्रेशन नहीं होगा। लिहाजा वो शख्स तारीख मासियत कौन है कि जिसको गुनाह का मौका हो और उसके अंदर ताकत गुनाह भी हो, गुनाह का मौका भी हो, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला की खातिर से गुनाह से बचे, तो ऐसे शख्स को कहते हैं तारीख मासियत। جس کو حدیث شریف میں بھی بیان فرمایا. بخاری شریف کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو اپنی بخاری کی کتاب میں تین جگہ لے کر آئے ہیں. کیا؟ رجل طلبته ذات منصب وصفات، کہ وہ شخص جس کو کوئی عورت بلائے، اور عورت بھی کیسی؟ ایسی نہیں، سڑی بوسی نہیں، بلکہ خوبصورت اعلی خاندان کی چڑیل قسم شکل نہیں، اور نہ بھنگن، بلکہ خوبصورت اعلی خاندان کی، اور وہ اسے گناہ کی دعوت دے. طلبت ہو، اس کو بلائے گناہ کے لیے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ نظر بچا کر وہاں سے جاتا ہے اور کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حالانکہ اس کو گناہ کا موقع ہے، لیکن خوف خدا، آہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ حضرت جب ری یونین تشریف لے گئے، یہ فرانس کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، موریشس ساؤتھ افریقہ کی طرف ہے، وہاں کے علماء نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں کے جو عیسائی کرسچن لڑکیاں ہیں نا، یہ ہمیں گناہ کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں اشارے کرتی ہیں. بلاتی ہیں، بہت پریشانی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، ان کو دیکھو مت. پہلے حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ تمہیں اس لیے بلاتی ہیں کہ ان کو پتا ہے یہ مسلمانوں کے پادری لوگ ہیں، کیونکہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، یہ مسلمانوں کے پادری ہیں، اور چونکہ یہ پادری، اور میرے شیخ فرماتے تھے پادری کے کیا معنی ہے، پادری کے معنی ہے کہ جس کی پاد ری کنڈیشن ہو چکی ہو، یعنی اس کے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو چکے ہوں، جو تقوی سے رہنے والا ہو وہ ہے، کہ پاد گندی ہوا ہے نا، اس کو بولتے ہیں گندی ہوا، اچھی ہوا سے تبدیل ہو گئی، یعنی نفسانی خواہشات، ہوا نفسانی خواہش اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں قربان کر دی اس نے، اس کو پادری بولا. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ نیک گمان ہوتا ہے کہ یہ پادری لوگ ہیں، شریف ہیں، کیونکہ ان کو تو اپنے پادریوں کا معلوم ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہے یہ مسلمانوں کے جو پادری ہیں، یہ واقعی شریف تقوی والے لوگ ہیں، لہذا وہ ان کو پتا ہے کہ یہ فل اسٹاک ہے، کیونکہ ان کے سارے انگریز آؤٹ آف اسٹاک ہیں، سب کی جوانیاں ختم ہو چکی ہیں، کسی قابل ہی نہیں ہے، اس لیے بیچاروں سے ایک بچہ مشکل سے نہیں ہوتا، دس آدمی محنت کرتے ہیں تب کہیں جا کے ایک بچہ ہوتا ہے. یہاں ہماری مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ماشاءاللہ صرف 9 بچے ہیں، ایسے ایسے بھی ہیں، اور وہاں 9-10 آدمی مل کے کہیں جا کے ایک انگریز کا بچہ ایک نکلتا ہے، بہت تیر مار لیا تو 2 نکلا ہے. ہمارے اٹلی جانا ہوا تو وہاں پر ہمارا ایک پاکستانی ملا، ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے منسلک، اب وہ بیچارہ کیا کرے، بس لائن لگائی ہوئی تھی، 5 بچے اس وقت تک ہو چکے تھے اس کے، حکومت نے اس کو انعام دیا، اٹلی کی حکومت نے اس کو مکان دیا کہ تم نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمارا پورا اٹلی مل کے نہیں کر سکا. اس کو مکان دیے، جب میں گیا تھا 2012 میں تو اٹلی والوں نے اس کے لیے مکان کا بندوبست کیا، دیکھا آپ نے صاحب. اس لیے دیکھو، زیادہ بچے خوشحال کرانا، دو انڈے وہ بھی گندے، اس سے تو زیادہ بچے ہوں، کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ اللہ والا بن جائے گا. تو وہ حضرت نے فرمایا ان کو تم سے نیک گمان ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، دیکھو سامنے ہو کے بیٹھو ذرا، نیک لوگ ہیں اس لیے تمہیں اشارے کرتے ہیں. لیکن فرمایا پھر دیکھو، پہلے ہنس کر فرمایا، دل خوش کیا، یہ حضرت کا انداز تھا، اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے پہلے دل خوش کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو، تمہاری عزت اسی وقت ہوگی جب تم تقویٰ سے رہو گے اور نظر بچاؤ گے. اگر تم نے ان عورتوں کو دیکھا، ان انگریز عورتوں کو دیکھا،
پھر تمہاری عزت نہ رہے گی.
وہ فرمایا کہ نظر بچاؤ میرا شعر پڑھو. اس وقت حضرت کا شعر اسی وقت ہوا. فرمایا کیا, اب انگریزی اور اردو کی شادی دیکھیے آپ. اے میاں ادھر آ, چل ادھر بیٹھ, تم بھی آگے آ جاؤ, ادھر بیٹھ جا. شاباش. اب انگریزی اور اردو کی شادی ہو گئی. اب اس نے کیا, حضرت نے کیا شعر فرمایا, اس نے کہا کہ کم ہیئر, یعنی انگریز لڑکی نے اشارہ کیا کہ یہاں آؤ. ارے میاں ادھر کیا دیکھتا ہے یار, وہ بیچاروں کو نماز کے لیے جانا ہے. اس نے کہا کہ کم ہیئر, اس نے کہا یعنی ادھر آؤ. میں نے کہا نو پلیز, میں نے کہا نہیں جناب, میں نے نظر بچا کے. لیکن اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا نو پلیز. اس نے کہا کیا وجہ, مفت میں ہم تمہیں اور سب انگریزوں کے پیچھے پاگل پڑے ہوئے, ننگی چڈی والی ننگی ٹانگوں والی کو سب دیکھنے آ رہے. اس نے کہا کیا وجہ, اس نے کہا کیا وجہ, میں نے کہا خوف خدا. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا, ہمارا بھی دل چاہتا ہے. بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, لیکن تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل دل ہی تو ہے. نہ سنگ و خشت درد سے نہ بھرائے کیوں, ہم روئیں گے ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. کہ جب کیا اچھا, ملا کا بھی دل چاہتا ہے. بھائی ملا کا دل کیوں نہیں, وہ بھی سینے میں دل رکھتا ہے. کوئی پتھر اور جھاڑ جھنکار تو نہیں ہے نا سینے میں. اگر کوئی ہمیں ستائے گا چھیڑے گا ہمیں بھی رونا آئے گا, لیکن ہم اللہ سے روئیں گے کہ اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیے, ہمیں ظلم سے بچائیے. جو اللہ جلسارنا علی من ظلمنا, کہ اللہ آپ ان سے آپ بدلہ لیجئے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں. ہم آپ کو آگ لاتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے انی ربی انی مغلوب فنتصر, کہ ہم مغلوب ہیں, کمزور ہیں ہم لوگ, آپ ہماری مدد کیجئے, ہم آپ سے روئیں گے. تو حدیث شریف میں کیا آیا کہ وہ شخص جس کو گناہ کی دعوت دے, کوئی عورت بلائے اور وہ کیا کہے, فقال انی اخاف اللہ, وفی روایت انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. تو یہ شخص کیا ہے, اس کا نام ہے تارک معصیت. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح کوئی عورت ہے. اب اس کی شرح میں دیکھیے, فرمایا دیکھیے محدثین علماء کا کیا, سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی عورت کو کوئی شخص بلائے, زی وجی خوبصورت مالدار ہو, اور وہ مال کے بدلے میں عصمت فروشی کی اور گناہ کی دعوت دے, اور وہ عورت کہے نہیں, میں فاقہ غریبی اور کمزوری اور مسکینی کو برداشت کر لوں گی, لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گی, اور یہی کہے گویا انی اخاف اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اس شخص کو بھی, اس کو عرش کا سایہ جو کہ تارک معصیت ہے, اور یہ عورت تارک معصیت ہے, یعنی گناہ کو چھوڑنے والی ہے. اگرچہ اس کو مال کی پیشکش ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے لیے وہ نظر بچائے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں. اور علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی, سبحان اللہ علماء کی کیا شان ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی شراب بخاری, شرح بخاری عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ایسے کوئی لڑکا ہے, کم عمر لڑکا ہے جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے, اور اس کو کوئی موبائل یا کسی کی چیز کی پیشکش کرتا ہے گناہ کے بدلے میں, اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا, کہتے ہیں ہم تجھے مار دیں گے, ہم تجھے یہ کریں گے, ہم تجھے ظلم کریں گے, لیکن وہ کہتا نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں گناہ کا کوئی کام نہیں کروں گا. فرماتے ہیں ایسے لڑکے کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا, سبحان اللہ, کہ چند روپے ٹکوں کی خاطر سے عزت کو نہ بیچے. تو اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے تارک معصیت. اور دوسرا وہ شخص ساری زندگی گناہ کرتے کرتے کمینے پن بے شرمی بے حیائی بے غیرتی کے کام کرتے کرتے گزار دی, اب گناہ کی طاقت ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا. کسی حسینہ نے کہا کہ اگر مال ہے تو دے، چل مجھ سے گناہ کر. وہ بھی بے حیا، یہ بھی بے حیا. اب کہہ رہے بس، کہا چل پھر ٹھینگا لے، پیسہ ہے تو دے ورنہ ٹھینگا. اب کیا ہوا، پیسہ نہیں ہے نا، گناہ نہیں کر سکتا نا. یا پیسہ ہے، طاقت ہے، گناہ نہیں ہے. بے حیائی، بے شرمی کا کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، لات مار دی. اس کا نام کیا ہے؟ متروک معصیت. یعنی گناہ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا نام ہے اس کا؟ متروک معصیت. اب یہ گناہ کرنا بھی چاہے، مال بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متروک معصیت. سوچے، ایک ہے تاریک معصیت. سبحان اللہ، طاقت گناہ ہے، گناہ کا موقع ہے، لیکن اللہ کی خاطر سے گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھا رہا ہے، دل پر اس کے چھڑیاں چل رہی ہے، دل ٹوٹ رہا ہے. اس کا نام تاریک معصیت ہے. اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کی گردن سے اللہ تعالیٰ غلامی کا توق نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھتے ہیں. یہی ہے وہ لوگ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب غور سے سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا، خوب غور کے سنو، ہمارے جو اولیاء ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ان کو قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم انتظام کریں گے. اور ولاؤں یا زنون، اور ان کو دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے تقویٰ سے زندگی گزاری. یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تاریک معصیت ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو، تاریک معصیت جو گناہ چھوڑ دے، اس کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج رکھتے ہیں. اور متروک معصیت، بے شرم کمینہ، کہ جس کو گناہ نے لات مار دی، اب گناہ کے قابل نہیں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اگر وہ متروک معصیت جس کو ساری دنیا ٹھکرا دے، لیکن وہ اس حال میں بھی اگر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے. دیکھو، میں مایوس نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ تاریک معصیت کو جو مقام ملے گا، وہ متروک معصیت کو نہ ملے گا. ہے نا بھائی؟ ایک شخص جو ہر وقت اپنے دل پر چھری چلا رہا ہے اور ہر وقت اپنی خواہشات کا خون کر رہا ہے، ہر وہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اخلاقی بلندی کے لیے اپنی تمناؤں کا خون کر رہا ہے، تو وہ تاریک معصیت کہاں ہوگا اور وہ متروک معصیت کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کس پر ہوتی ہے؟ تاریک معصیت پر. اور اسی کو متقی بھی کہتے ہیں. دادا، اب رہی بات کہ صاحب یہ سبق یہ ہمیں یاد رہے، اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت ہے میرے دوستو، کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، ان کی صحبتوں سے قلب میں اللہ تعالی کی فرما برداری کے جذبات بنتے رہتے ہیں، اور جذبات کی تجدید ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے. یعنی جو لوگ خود گناہ سے بچ رہے ہیں، جو خود تاریک معصیت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دولت تقویٰ عطا فرماتے ہیں. اس لیے اب سوچ لیں کہ فائدہ کس میں ہے، تاریک معصیت میں یا متروک معصیت میں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو تاریک معصیت بنائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بنائے، اپنا 100% فرمانبردار بنائے. اور یہی وہ چیز ہے جو صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے.
آج اسی چیز کی کمی ہے. ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے ہیں. عبادات تو کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے ہیں. بس تاریخ معصیت بنے, اللہ تعالی ہماری گردن سے غلامی کا توق نکال کر ہمارے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو تاریخ معصیت بنا. یا اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا حال تو معرومی کے ارشاد کے مطابق اس پرندے کی طرح ہے کہ جو ہر وقت گناہوں پر لپکتا ہے. ہمارا دل, ہماری جان, ہماری آنکھیں, یا اللہ ہم گناہوں کی طرف لپکتے ہیں. ہمارا نفس ہر وقت گناہ کی دعوت دیتا ہے. یا اللہ اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما, ہمیں تقوی کی حیات عطا فرما, اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر آن, ہر لحظہ اور ہر زمان اور ہر مکان یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے اور اپنے کرم کے صدقے میں, رحمت کے صدقے میں تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تاریخ معصیت بنا, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, اپنی گناہگار دشمنوں والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کسی ایسے فتنے امتحان میں ہمیں نہ جانے دیجئے کہ جو ہمارے لیے یا اللہ نافرمانی کا اور گناہ کا اور یا اللہ مترو اور یا اللہ تعالی بے شرمی اور بے حیائی کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجئے, گناہوں کو ہم سے دور فرما دیجئے. اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں اتنا ایسا فاصلہ فرما دیجئے کہ جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجئے, گناہوں کو ہم سے دور فرما دیجئے, تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے, اپنے فرما برداروں والی زندگی عطا فرما دیجئے, اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. ہماری اخلاق کی کمیوں کو, کوتاہیوں کو اللہ پورا فرما کر اخلاق حمیدہ, صفات حمیدہ عطا فرما دیجئے. ہماری جلوت, ہماری خلوت میں یا اللہ ہم سب کو باخدا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں بے شرمی, بے حیائی, کمینے پن کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. ہماری آنکھ, ہمارا دل, ہمارے جسم کو 100% اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ اپنے دوستوں میں, اپنے اولیاء میں ہمیں صاف شامل فرما دیجئے. یا اللہ ان کے, یا اللہ اپنے دوست اولیاء کے اخلاق عطا فرما, ان کے افعال عطا فرما, ان کے کردار عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ, یا اللہ میرے ہر دو شیخ پر رحمت نازل فرما, درجات کو بلند فرما. ہمارے ماں باپ, ہمارے بڑوں پر رحمت نازل فرما. ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ان پر بے حساب مغفرت فرما, درجات فرما, درجات بلند فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے, تمام حاجتیں مقاصد حسنہ میں ہے, اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دیجئے. ہماری حاجت کی حاجت روائی فرما دیجئے. ہم میں سے کسی کو یا اللہ محروم نہ فرمائیے, یا اللہ محروم نہ فرمائیے. جملہ مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ اگر ہم آپ کا نبی بننا چاہیں تو بھی اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما کر اپنا مقبول, اپنا محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. سلامتی ایمان, سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامتی ایمان, سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جن حضرات کو وضو کرنا ہو تو نماز کی تیاری کر لیں.